پرام نیٹوی میدان میں پیش رفت نے ایرانی قوم کی پوزیشن بڑھا دی ہے، تہران کے خطیب جمعہ کا بیان۔ یوکرین کے مشرقی اور جنوبی شہروں میں مخالفین کی تحریک جاری، روس اور مغرب میں کشیدگی میں اضافہ۔ کاروان زائرین امن شام کے عوام کے لیے امداد لے کر دمشق پہنچ گیا، کاروان میں ایران، پاکستان، ہندوستان سمیت مختلف ملکوں کے امن کارکن شامل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahar.tv.ir۔ لیجیے اب آپ خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ تہران کی مرکزی نماز جمعہ کے خطیب نے کہا ہے کہ پرامن ایٹمی میدان میں اسلامی جمہوریہ ایران کی پیش رفت نے ایرانی قوم کے علاقائی اور بین الاقوامی پوزیشن کافی مستحکم کر دی ہے۔
تہران کے خطیب جمعہ نے کہا ہے کہ پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی کے میدان میں اسلامی جمہوریہ ایران کی ترقی اور پیش رفت نے علاقائی اور عالمی سطح پر ایران کے مقام و مرتبے کو اور زیادہ بلند کیا ہے۔ تہران کے خطیب جمعہ آیت اللہ امامی کاشانی نے 9 اپریل ایران میں ایٹمی ٹیکنالوجی کے قومی دن کی مناسبت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایٹمی ٹیکنالوجی کے میدان میں ایران کے ترقی و پیش رفت کے راستے میں دشمنوں کی طرف سے کھڑی کی جانے والی رکاوٹوں اور سازشوں کے باوجود ایرانی ماہرین اور سائنسدانوں نے فداکاری اور جانفشانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس ٹیکنالوجی کو ایران میں زیادہ سے زیادہ ترقی دی۔ تہران کے خطیب جمعہ نے کہا کہ ایٹمی ٹیکنالوجی کے میدان میں ایران کی ترقی اور پیش رفت پر دشمن کو یقین نہیں آ رہا تھا اور وہ اس میدان میں ایران کی تیز رفتار ترقی کو ہرگز برداشت نہیں کر پا رہے تھے، اسی لیے انہوں نے ایران کے خلاف مختلف بہانے تراشے اور ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کو فوجی پروگرام بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی اور ساتھ ہی ایران پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا بھی الزام لگایا۔ آیت اللہ امامی کاشانی نے مختلف میدانوں من جملہ ماحولیات کے میدان میں ایٹمی ٹیکنالوجی کے مؤثر ہونے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی ملت ایران کا مسلمہ حق ہے اور ایرانی عوام کو اس حق سے محروم کرنے کی دشمن کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ تہران کے خطیب جمعہ آیت اللہ امامی کاشانی نے ایران میں انسانی حقوق کے بارے میں یورپی پارلیمان کی حالیہ قرارداد کو بے وقت قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی قرارداد ایرانی اور اسلامی ثقافت و تعلیمات سے دشمنی کا نتیجہ ہے۔ آیت اللہ امامی کاشانی نے کہا کہ یورپی پارلیمان میں اس قرارداد پر دستخط کرنے والے ایسے عناصر ہیں کہ جن کی سرشت میں توسیع پسندی ہے اور جن کا مقصد ایران کے خلاف ثقافتی یلغار میں شدت پیدا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسی لیے اس طرح کی قرارداد پر تبصرہ کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تہران کے خطیب جمعہ آیت اللہ امامی کاشانی نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ عالمی سامراج دنیا میں صحیح اسلامی تعلیمات اور ثقافت کے رواج پانے سے بری طرح خائف ہے، کہا کہ دنیا میں اسلامی تعلیمات اور ثقافت کی جانب لوگوں کے بڑھتے ہوئے رجحانات بڑی طاقتوں کے لیے ناقابل برداشت ہیں۔ آیت اللہ امامی کاشانی نے کہا کہ ایران کا اسلامی جمہوری نظام 2 ثقافتوں یعنی اسلامی اور ایرانی ثقافت کا امتزاج ہے جو ایک طرف سے قرآنی احکام الہی پر استوار ہے اور دوسری طرف اس میں ایرانی عوام کی استعداد، توانائیوں اور قدیم ایرانی تہذیب و تمدن کا بھی رنگ موجود ہے۔
اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے کہا کہ ملت ایران امریکہ پر اعتماد نہیں کرتی۔ وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے آسٹریا کے ایک اخبار کو دیے گئے اپنے انٹرویو میں اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ ملت ایران امریکہ پر اعتماد نہیں کرتی کہا کہ امریکہ اپنے اعمال و کردار سے اس بے اعتمادی کو ختم کرے۔ انہوں نے ایران اور گروپ 5+1 کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے بارے میں کہا کہ ان مذاکرات میں اچھی پیش رفت ہو رہی ہے اور یہ کہ ایران ایٹمی ہتھیاروں کا خواہاں نہیں اور نہ ہی سلسلے میں کوئی کوشش کرنا چاہتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے ایران کی پرامن ایٹمی سرگرمیوں کے بارے میں مغرب کی بے بنیاد باتوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جنیوا میں ہونے والے عبوری ایٹمی معاہدے نے فریقین کو حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے ضروری دائرہ کار دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران کی پرامن ایٹمی سرگرمیوں میں تحقیق اور ترقی کو محدود نہیں کیا جا سکتا۔ اس سوال کے جواب میں کہ کس چیز نے ان کو ایران اور گروپ 5+1 کے درمیان ایٹمی معاہدے کے حصول کے بارے میں مطمئن کیا ہے، وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہے اور حاصل بھی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے ایٹمی معاہدہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ علاقے میں انتہا پسندی کی حمایت کرنے سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا کہا کہ جن لوگوں نے ماضی میں ایسا کیا ہے وہی اب انتہا پسندی کا شکار ہو گئے ہیں۔ ایران اور پاکستان نے دو جانبہ تعاون بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ فارسی نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران اور پاکستان کے وزرائے خزانہ علی طیب نیا اور محمد اسحاق ڈار نے عالمی بینک اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے موسم بہار کے اجلاس کے موقع پر جمعے کے روز واشنگٹن میں ایک نشست میں دو جانبہ تعلقات اور ان میں فروغ کی راہوں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خزانہ علی طیب نیا نے کہا کہ ایران اپنے پڑوسی ملک کی حیثیت سے پاکستان کے ساتھ تجارتی اور اقتصادی تعاون کو فروغ دینے کا پختہ عزم رکھتا ہے۔ علی طیب نیا نے ایران اور پاکستان کے درمیان گیس پائپ لائن بچھائے جانے کے پروجیکٹ کو جلد از جلد عملی جامہ پہنائے جانے پر تاکید کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو چاہیے کہ دونوں ملکوں کے درمیان مشترکہ کمیشن کی تشکیل اور طے پانے والے سمجھوتوں کو اپنے پیش نظر رکھے۔ علی طیب نیا نے اپنے پاکستانی ہم منصب سے دونوں ملکوں کی سرحدوں پر حفاظتی اقدامات بڑھائے جانے کی بھی درخواست کی۔ دریاسنا پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی تعلقات کو مثبت قرار دیا اور کہا کہ ایران اور پاکستان میں نجی شعبے کو مزید فعال کیے جانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی منڈی ایرانی ایکسپورٹرز کے لیے کسی محدودیت کے بغیر کھلی ہے۔ اسحاق ڈار نے پاکستان کے بنیادی منصوبوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی انجینئر ان منصوبوں میں مشارکت کر سکتے ہیں۔ روس نے کیف کے ذمے واجب الادا رقم کی عدم ادائیگی کی صورت میں یوکرین کو گیس کی فراہمی منقطع کرنے کی دھمکی دی ہے۔ اطلاعات کے مطابق روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے یورپی حکام کے نام اپنے خط میں خبردار کیا ہے کہ یوکرین کو گیس کی سپلائی منقطع کیے جانے کی صورت میں یورپ کے لیے گیس کی فراہمی میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ صدر ولادیمیر پوتین نے یورپی حکام کے نام اپنے خط میں کہا ہے کہ گیس پروم رقم ادا نہ کیے جانے کی صورت میں گیس کی فراہمی روکنے پر مجبور ہو جائے گی اور رقم کی ادائیگی سے متعلق ضابطے کی خلاف ورزی کی صورت میں گیس کی سپلائی مکمل طور پر یا کسی حد تک روک دی جائے گی۔ روسی صدر ولادیمیر پوتین نے یورپی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ یوکرین کے راستے گیس کی اطمینان بخش سپلائی کو جاری رکھنے کے لیے یوکرین کی معیشت کو فوری طور پر سنبھالیں۔ صدر ولادیمیر پوتین نے کہا کہ روس یوکرین میں معاشی استحکام کے لیے تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ البتہ یہ تعاون یک طرفہ نہیں بلکہ یورپی شرکا کے ساتھ برابری کی بنیاد پر ہوگا۔ یاد رہے کہ گیس پروم کے ترجمان سرگئی کپریانوف نے گزشتہ منگل کے روز کہا تھا کہ یوکرین کو رقم کی ادائیگی کے لیے دی گئی مہلت پیر کی رات 12 بجے ختم ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین نے مہلت ملنے کے باوجود 2.2 ارب ڈالر کی رقم ادا نہیں کی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ماسکو یورپ کی ضرورت کی 30% گیس یوکرین کے راستے فراہم کرتا ہے۔ گیس پروم کمپنی نے ماسکو کی جانب سے یوکرین کے لیے گیس کی سپلائی پر ٹیکس کی شرح میں اضافے کے بعد گیس کی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے۔ یوکرین کے مشرقی اور جنوبی شہروں میں مخالفین کی تحریک میں شدت کے ساتھ ہی روس اور مغرب کے درمیان کشیدگی بھی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔
یوکرین کی حکومت نے روس کے حامی ان گروہوں کے رہنماؤں سے کہ جنہوں نے یوکرین کے مشرقی شہروں کی سرکاری عمارتوں پر قبضہ کر لیا ہے مذاکرات شروع کر دیے ہیں۔ یوکرین کے نائب وزیر داخلہ نے بتایا ہے کہ یہ مذاکرات ان ممبران پارلیمنٹ کے ساتھ ہو رہے ہیں جو اس اجلاس میں موجود ہیں۔ یوکرین کے نائب وزیر داخلہ نے اس کے ساتھ ہی کہا ہے کہ روس کے حامی مظاہرین کے مطالبے غیر قابل قبول ہیں، تاہم انہوں نے کہا کہ حکومت کوشش کرے گی کہ یوکرین کے مشرقی علاقوں میں ایسا حل تلاش کیا جائے کہ جس کی بنیاد پر جنگ سے بچا جا سکے۔ یوکرین کے مشرقی شہر دونیسک، لوہانسک اور خارکوف میں روس کے حامی مظاہرین نے سرکاری عمارتوں پر قبضہ کر لیا ہے اور ان کا مطالبہ ہے کہ ان علاقوں کے روس کے ساتھ الحاق کی منظوری کے لیے ریفرنڈم کی اجازت دی جائے۔ کریمیا کے عوام کی جانب سے گزشتہ 16 مارچ کو ریفرنڈم میں اس علاقے کے روس سے الحاق کے حق میں ووٹ دیے جانے کے بعد یوکرین کے دیگر مشرقی شہروں میں بھی یہ مطالبہ شدت اختیار کر گیا ہے۔ یوکرین کے مشرقی علاقوں کے عوام کے اس قسم کے اقدامات پر امریکہ اور مغرب نے شدید برہمی کا اظہار کیا ہے، اور امریکہ اور یورپی یونین نے روس اور کریمیا کے حکام کے خلاف پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ دوسری جانب ماسکو نے نیٹو کی ان سیٹلائٹ تصویروں کو مسترد کر دیا ہے کہ جن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ روس یوکرین کی سرحد کے قریب ایک فوجی سسٹم تیار کر رہا ہے۔ روسی فوج کے ایک اعلی عہدیدار نے کہا ہے کہ نیٹو نے یہ تصویریں گزشتہ برس اگست کے مہینے میں لی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ نیٹو نے جو تصویریں شائع کی ہیں وہ جنوبی علاقوں میں تعینات فوجیوں کی ہیں جو موسم گرما میں مختلف امور کی انجام دہی میں مصروف تھے اور ان میں سے بعض امور یوکرین کی سرحد کے قریب بھی انجام پائے تھے۔ واضح ہے کہ نیٹو نے گزشتہ جمعرات کو ایسی تصویریں شائع کی ہیں کہ جن میں دکھایا گیا ہے کہ روس کے 40,000 فوجی، ٹینکوں اور دیگر بھاری فوجی ساز و سامان کے ہمراہ یوکرین سے ملحق روس کے سرحدی علاقوں میں تعینات ہیں۔ برطانوی فوج کے ایک بریگیڈیئر نے اس سلسلے میں کہا ہے کہ یہ روسی فوجی حکم ملتے ہی یوکرین پر چڑھائی کرنے کی پوری توانائی رکھتے ہیں۔ نیٹو اور مغرب کی طرف سے اس قسم کے دعوے ایک ایسے وقت کیے جا رہے ہیں کہ جب مغرب کا کہنا ہے کہ یوکرین کے قریب روسی فوج کی نقل و حرکت کیف کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے۔ اس درمیان امریکی صدر نے کہا ہے کہ اگر ماسکو نے یوکرین کے بحران کو کم کرنے کے لیے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا تو روس پر پابندی عائد کر دی جائیں گی۔ صدر باراک اوباما اور جرمن چانسلر میرکل نے یوکرین کے بحران کے تعلق سے روس کے موقف کو دیکھتے ہوئے روس پر پابندیاں عائد کرنے کے سوال پر بات چیت کی۔ امریکی صدر نے جرمن چانسلر سے کہا کہ یورپی یونین اور اس کے اتحادیوں کو اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ اگر ماسکو نے یوکرین کے بحران کو مزید ہوا دی تو روس کے خلاف نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ امریکی اور جرمن سربراہوں نے روس سے کہا ہے کہ وہ اپنی فوج یوکرین کی سرحد کے قریب سے ہٹا لے۔ دریاسنا امریکہ کے وزیر خزانہ نے بھی یوکرین کے بحران پر روس اور مغرب کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر روس کو خبردار کیا ہے کہ اگر ماسکو نے اپنا یہی رویہ باقی رکھا تو اس کے خلاف مزید پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں۔
روس نے کہا ہے کہ امریکی کانگریس کے اراکین روس کے خلاف موقف سے امریکی صدر باراک اوباما کی شبیہ خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا کہ اس بات کے کافی شواہد موجود ہیں کہ امریکی کانگریس کے اراکین آئندہ صدارتی انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے صدر باراک اوباما کی شبیہ خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں کانگریس کے اراکین نے روس کے خلاف موقف اپنانے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ان حقائق کا پورا احساس ہے اور ہم پورے صبر و تحمل کے ساتھ حالات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ سرگئی لاوروف نے یوکرین کے مسئلے میں امریکہ اور روس کے درمیان تعلقات میں کشیدگی کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ اگر امریکہ نے حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے جزیرہ نما کریمیا میں عوام کی رائے اور ان کے ووٹوں کا احترام کیا ہوتا تو دونوں ملکوں کے تعلقات میں کشیدگی نہ آتی۔ سرگئی لاوروف نے روس کے خلاف امریکہ کی جانب سے لگائی گئی پابندیوں اور انسداد دہشت گردی نیز منشیات کی اسمگلنگ کے بارے میں روس کے ساتھ تعاون ختم کرنے کے امریکی فیصلے کے بارے میں کہا کہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ امریکی حکومت مسائل کو دانشمندی کے ساتھ حل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ زائرین صلح نامی شام جانے والا بین الاقوامی کارواں ایران کے بعد اب دمشق ہوائی اڈے پر پہنچ گیا جو اپنے ساتھ انسان دوستانہ امدادی کھیپ لے کر گیا ہے۔ زائرین صلح نامی اس کاروان میں دنیا کے مختلف ملکوں من جملہ آسٹریلیا، آئرلینڈ، ہندوستان، پاکستان، کینیڈا اور ایران کے کئی اہم ثقافتی اور سماجی شخصیات اور امن کارکن شامل ہیں۔ یہ کارواں ایران کے معروف فلم ساز سید سلیم غفوری کی قیادت میں جمعے کو دمشق کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پہنچا۔ دمشق ہوائی اڈے پر پہنچنے پر اس کارواں کا شام کے مختلف قبائل کا مائدین اور شہری حقوق کے لیے کام کرنے والی شخصیات نے استقبال کیا۔ زائرین صلح نامی کارواں کے سرپرست سلیم غفوری نے کہا کہ 40 امن کارکنوں پر مشتمل یہ قافلہ اپنے ہمراہ شامی عوام کے لیے دوائیں اور طبی وسائل لے آ کر آیا ہے اور یہ قافلہ جمعے کو ہی شام کے ساحلی شہر لازقیہ روانہ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دوائیں جنگ سے متاثر ہونے والے شامی باشندوں میں تقسیم کی جائیں گی اور شامی عوام سے یکجہتی کا اعلان کیا جائے گا۔ شام میں دہشت گردوں کے خلاف فوج کی کامیابیوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور مزید 10 دہشت گردوں نے فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ شام کے صوبہ قنیطرا کے گورنر صلاح الدین علی نے جمعے کو دہشت گردوں کے خلاف فوج کی کامیابیوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ صوبہ قنیطرا کے نبو سخر کے علاقے میں کم سے کم 35 دہشت گردوں نے فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ صوبہ قنیطرا میں قومی آشتی کی کمیٹی کے رکن شیخ رضوان تہان نے کہا کہ مذکورہ کمیٹی نے قومی آشتی کی تقویت کے لیے جمعرات کو مقامی انتظامیہ کے عہدیداروں سے ایک میٹنگ بھی کی تھی۔ رضوان تہان کا کہنا ہے کہ 2014 کے آغاز سے اب تک اس صوبے میں 220 دہشت گرد خود سپردگی کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قومی آشتی کی تقویت کے لیے ہر روز علماء اور قبائلی عمائدین کے ساتھ میٹنگوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میٹنگوں میں شریک شخصیتوں کا کہنا ہے کہ علاقے میں جلد سے جلد تشدد کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور صوبہ قنیطرہ میں دہشت گردوں نے جو لوٹ مار اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کر رکھا ہے اس کو فوری طور پر روکنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بعض عناصر صہیونی حکومت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ صوبہ قنیطرہ میں قومی آشتی کمیٹی کے رکن نے کہا کہ ان کی کمیٹی کی وسیع تر کوششوں کے باوجود ایسے لوگوں کے ساتھ یہ کمیٹی ملاقات نہیں کرے گی جو صہیونی حکومت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ مصر کے عبوری وزیر اعظم نے اخوان المسلمین کے اثاثوں کو ضبط کر لینے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ المیادین ٹیلی ویژن چینل کے مطابق ابراہیم الملحب نے حکم دیا ہے کہ مصری عدالت کی جانب سے اخوان المسلمین کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دیے جانے کے سلسلے میں جتنے بھی احکامات ہیں ان پر عمل درآمد شروع کر دیا جائے۔ مصری وزیراعظم کے اس حکم کے مطابق اخوان المسلمین سے متعلق جتنے بھی اثاثے ہیں انہیں ضبط کر لیا جائے گا، اور اس کے کارکنوں کو سخت سے سخت سزائیں بھی دی جا سکتی ہیں، جن میں عمر قید اور پھانسی کی بھی سزائیں شامل ہیں۔ مصری وزیراعظم نے حکم دیا ہے کہ جو بھی اخوان المسلمین کی سرگرمیوں میں ملوث پایا جائے گا یا اس جماعت کی حمایت کرے گا اس پر انسداد دہشت گردی قانون کے مطابق مقدمہ چلایا جائے گا۔ انہوں نے اسی طرح ان سبھی عرب ملکوں سے جو دہشت گردی کے خلاف جنگ کے اتحاد میں شامل ہیں کہا ہے کہ وہ اس سلسلے میں قاہرہ کی مدد کریں۔ دوسری جانب یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کے انچارج کیتھرین اسٹن اور مصری وزیر خارجہ نبیل فہمی نے مصر کے آئندہ صدارتی الیکشن پر یورپی یونین کی نگرانی کے بارے میں اصولی طور پر اتفاق کر لیا ہے۔ کیتھرین اسٹن اور نبیل فہمی کے درمیان ہونے والے سمجھوتے کے مطابق یورپی یونین مصر کے آئندہ صدارتی الیکشن پر نگرانی کے لیے ایک ٹیم مصر روانہ کرے گی۔ اس سلسلے میں یورپی یونین اور مصر کے الیکشن کمیشن کے درمیان بھی سمجھوتے پر دستخط ہونے والے ہیں۔ اس سمجھوتے کے مطابق یورپی یونین کے نمائندوں کو حزب اختلاف کے رہنماؤں سے بھی ملاقات کی اجازت دی جائے گی۔ مصر کا صدارتی الیکشن آئندہ مئی میں ہونے والا ہے۔ ایسا پہلی بار ہوگا جب یورپی یونین مصر کے صدارتی الیکشن پر نگرانی کرے گی۔ امریکہ کی ثالثی میں فلسطینیوں اور صہیونی حکومت کے درمیان ہونے والے نام نہاد امن مذاکرات ایک بار پھر ناکام ہو گئے ہیں۔ فلسطین کے سینئر مذاکرات کار صاحب عریقات نے جمعرات کو امریکہ کی ثالثی میں ہونے والے نام نہاد امن مذاکرات میں پیش رفت کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ طرفین کے درمیان اختلافات بدستور باقی ہیں۔ واضح ہے کہ صہیونی حکومت کے ٹی وی چینل نے جمعرات کو بیت المقدس میں امریکہ کی ثالثی میں فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان سہ فریقی مذاکرات کی کامیابی کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا تھا کہ آئندہ چند روز میں مذاکرات کی مدت بڑھانے اور فلسطینی قیدیوں کی رہائی نیز امریکی جاسوس جناتھن پولارڈ کے بارے میں اتفاق رائے ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ ان مذاکرات میں صہیونی حکومت کی وزیر قانون جے پی لونی، صہیونی حکومت کے وفد کے سربراہ اسحاق مولخو، فلسطینی مذاکرات کار صاحب عریقات، فلسطین کی اطلاعات کے امور کے ڈائریکٹر ماجد فرج اور نام نہاد امن مذاکرات میں امریکہ کے خصوصی ایلچی مارٹن انڈک شریک تھے۔ اقوام متحدہ نے بین الاقوامی اداروں میں فلسطین کی رکنیت منظور کر لی ہے۔ فارس خبر رساں ایجنسی کے رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے کہا ہے کہ بین الاقوامی معاہدوں میں فلسطین کی رکنیت مئی سے شروع ہو جائے گی۔ رپورٹ کے مطابق فلسطین نے رواں سال 2 اپریل کو اقوام متحدہ کو خطوط لکھ کر بین الاقوامی معاہدوں اور کنونشنوں میں رکنیت کی درخواست کی تھی۔ فلسطینی انتظامیہ کے سربراہ محمود عباس کے اس اقدام نے غاصب صہیونی حکومت کو غم و غصے میں مبتلا کر دیا تھا۔ واضح ہے کہ فلسطینیوں نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ جون 2013 سے شروع ہونے والے 9 ماہ کے مذاکرات کے دوران بین الاقوامی اداروں میں رکنیت کے حصول کی کوشش اور صہیونی حکومت کے خلاف شکایت دائر کرنے سے دستبردار ہو جائیں گے، جس کے عوض صہیونی حکومت نے 4 مرحلے میں 104 فلسطینی قیدیوں کو رہا کرنے پر اتفاق کیا تھا، لیکن صہیونی حکومت نے اپنے وعدوں کو فراموش کرتے ہوئے 4th مرحلے میں 26 فلسطینی قیدیوں کو رہا نہیں کیا۔ ان قیدیوں کو مارچ کے آخر تک رہا کیا جانا تھا۔ فلسطینیوں نے یہ بھی انتباہ دیا ہے کہ وہ مقبوضہ فلسطین میں صہیونی بستیوں کی توسیع کے خلاف بین الاقوامی عدالتوں اور اقوام متحدہ میں اپنے اقدامات پھر سے شروع کر دیں گے۔ پاکستان کے شہر راولپنڈی کی ضلع کچہری کے قریب ذاتی دشمنی کی بنا پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 2 افراد ہلاک اور 2 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمیوں کو اسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ راولپنڈی کے آر پی او اختر حیات لالیکا نے کہا ہے کہ راولپنڈی کی ضلع کچہری کے گیٹ پر ہونے والی فائرنگ سے سینئر وکیل سردار امیر خان ایڈوکیٹ اور سردار امیر عباس ہلاک ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعہ پرانی دشمنی لگتا ہے۔ فائرنگ کے واقعے کے بعد پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ادھر کراچی میں بھی مسلم لیگ نون لائر فورم کے نائب صدر ایڈوکیٹ وقار شاہ کے قتل کے خلاف سٹی کورٹ کراچی میں وکلا نے عدالتوں کا بائیکاٹ کیا۔ کراچی بار ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری خالد ممتاز کا کہنا ہے کہ ایڈوکیٹ وقار شاہ کی ٹارگٹ کلنگ کے خلاف وکلا کی جانب سے عدالتوں کا بائیکاٹ کیا گیا۔ کراچی میں وکلا نے کہا ہے کہ ان کے ساتھیوں کو تسلسل کے ساتھ ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور حکومت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ وکلا کا کہنا ہے کہ قانون دانوں سمیت عام شہریوں کا قتل حکومت کی رٹ نہ ہونے کا ثبوت ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے کہا ہے کہ یہ عالمی ادارہ امریکہ کی دو بڑی سیاسی جماعتوں کے اختلافات کی بھینٹ چڑھ گیا ہے۔ آئی ایم ایف کی سربراہ کرسٹین لاگارڈ نے کہا ہے کہ امریکہ میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کے اختلافات نے آئی ایم ایف کے مد نظر اصلاحات کے راستے کو مسدود کر کے رکھ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سن 2010 میں آئی ایم ایف کے انتظامی امور اور ڈھانچے میں اصلاحات کا عمل، جس کی وجہ سے اس ادارے کی مالی آمدنی دوگنا ہو سکتی ہے، امریکی کانگریس کی منظوری کے بغیر ممکن نہیں ہو سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف میں اصلاحات کی منظوری کا عمل امریکہ کی دو سیاسی جماعتوں کے اختلافات کی وجہ سے تعطل کا شکار ہے۔ آئی ایم ایف کے سربراہ نے کہا کہ امریکی حکومت کو چاہیے کہ وہ اس ادارے سے متعلق اصلاحات کی جلد سے جلد منظوری دے، تاکہ یہ ادارہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر سکے۔ آئی ایم ایف نے سن 2010 میں ترمیمی منصوبے کی منظوری دی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ نئی ابھرتی ہوئی اقتصادی قوتوں کی اس ادارے کے ذریعے تقویت کی جائے گی، لیکن ایسا اسی وقت ہو سکے گا جب امریکی کانگریس اس کی منظوری دے دے گی۔ امریکہ کو آئی ایم ایف میں ویٹو پاور کا اختیار بھی حاصل ہے اور وہ اس ادارے میں اصلاحاتی عمل کو روک سکتا ہے۔ اور ناظرین، آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ پرامن ایٹمی میدان میں پیش رفت نے ایرانی قوم کی پوزیشن بڑھا دی ہے، تہران کے خطیب جمعہ کا بیان۔ یوکرین کے مشرقی اور جنوبی شہروں میں مخالفین کی تحریک جاری، روس اور مغرب میں کشیدگی میں اضافہ۔ کاروان زائرین امن شام کے عوام کے لیے امداد لے کر دمشق پہنچ گیا، کاروان میں ایران، پاکستان، ہندوستان سمیت مختلف ملکوں کے امن کارکن شامل۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی خبریں اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ دیکھتے رہیے، پتہ ہے urdu.sahartv.ir۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔